السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اس سیاق میں، جبکہ ہر طرف اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن پھیلے ہوئے ہوں اور ہر آن ان کی سازش اور ان کی ریشہ دوانیاں اس ذیل میں، اس ضمن میں ہو رہی ہوں کہ مسلمانوں کو کم از کم اسلام سے تہ دست کر دیا جائے، وہ نام کے مسلمان رہیں، عید کی نماز پڑھ لیں، جمعہ میں شرکت ہو جائے، ختنہ کر لیں، لیکن اسلام کی حقانیت اور اسلام کی قدر و قیمت و عظمت جو ایک مسلمان کے دل میں زندگی کا خاصہ ہے، وہ اس کے اندر سے نکل جائے. جس طرح اور قومیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہو جائیں. اس سیاق میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جب مدینہ منورہ کے اندر یہود اور کفار و مشرکین دونوں کے اتحاد سے اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں ان کی بڑی بڑی سازشیں ہو رہی تھیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا. اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا، جن کو ایمان کی اللہ رب العزت نے دولت عطا فرمائی، جو بیش بہا دولت ہے، جس سے زیادہ قیمتی سرمایہ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، یہ بے بدل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے جنہیں اس دولت سے نوازا ہے انہیں خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہاری مد بھیڑ ہو جائے، تمہارا سامنا ہو جائے، تمہارا مقابلہ ہو، تمہیں چیلنج دیا جائے اسلام کے حوالے سے، تو تم ثابت قدم رہو، تم جمے رہو، ہمت سے کام لو، ڈٹے رہو، حالات جیسے بھی ہوں اسلام نہ چھوٹنے پائے، اسلام پر قائم رہو. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے، طریقہ ہے، لہذا جب تم اس کو اختیار کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہم نوائی فرمائے گا. اور اگر تم نے کسی اور کے طریقے کو اختیار کیا، طریقہ تو دور کی بات ہے، اگر ہم نے تھوڑی سی مشابہت بھی اختیار کی تو اللہ عز و جل کی غیرت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے علماء نے ایک بڑے عالم کا واقعہ لکھا ہے، قصہ لکھا ہے، کہ بہت بڑے عالم تھے، بڑا ان سے فائدہ ہو رہا تھا، درس و تدریس کے ساتھ وعظ و نصائح کے ان کے جو پروگرام ہوتے تھے، لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا کہ وہ جہنم میں ہیں، انہیں خواب میں دیکھا گیا کہ وہ جہنم میں ہیں۔ تو دیکھنے والے نے پوچھا، حضور آپ کی تقریریں اور آپ کا آواز سن کر کے تو اللہ رب العزت نے ہزاروں کی زندگیاں بدل دی اور آپ جہنم میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور وہ غلطی بظاہر بہت بڑی نہیں تھی لیکن اللہ کی غیرت نے اسے قبول نہیں کیا۔ غلطی یہ ہوئی کہ ہولی کا دن تھا، انڈیا میں ہولی مناتے ہیں، غیر مسلم ہولی مناتے ہیں، رنگ ڈالتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور جو نہیں کرنا ہے سب کرتے ہیں۔ تو ہولی کا دن تھا، میں پان کھائے ہوئے تھا، باہر نکلا، دروازے پہ ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پان کی پیت جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالتے ہوئے کہا کہ تو بھی ہولی کھیل لے، آج ہولی کا دن ہے، تو بھی ہولی کھیل لے۔ تو اس کے اوپر میں نے پان کی پیک جو ہے وہ ڈال دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو پکڑ لیا، کہا تو نے میرے دشمنوں کے عمل کو، ہمارے ایک مخلوق کتے کو تم نے کہا کہ ہولی کھیل لو، اس کی وجہ سے میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، اور مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو ان کا معاملہ، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا کسی بھی قوم کا، ہم یہاں پہ ہیں، اس ملک کے اندر ہیں، عیسائیت مسیحیت کو یہاں غلبہ ہے، ان کا طریقہ اپنا ہے، جو دینی مذہبی یا سماجی جو طریقہ ہے وہ ان کا ہے، ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے کا حق نہیں ہے، لیکن ہم اس طریقے کو اپنے دین کے مقابلے میں، اپنے سماج اور ریت و روایت اور رسم کے مقابلے میں، سنت نبوی کے مقابلے میں اگر ہم اختیار کرتے ہیں یا اس کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ حدیث ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور ہمیں اس غفلت سے نکالنے کے لیے گویا چوکنا کرتی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، من تشبہ بقوم فہو منہ۔ ایک واقعہ جو آپ نے اس کے پہلے بھی سنا ہوگا، اور اس واقعے کو حضرت تھانوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور دوسرے اکابر نے اس کو نقل کیا ہے، اس سے بھی اس پہ روشنی پڑتی ہے۔ انہوں نے نقل کیا کہ ایک شخص جو مدینہ مکہ مکرمہ میں تھے، بڑے نیک تھے، حرم میں ہر وقت حاضر رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کے دینی صورتحال کو دیکھ کر کے انہیں لوگ صوفی جی کہتے تھے، اور صوفی اپنے اصطلاح میں گویا دین کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی دل اس کا صاف، ذہن اس کا صاف، لہذا اس کو صوفی کہا جاتا ہے، اللہ والا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، لہذا اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ تو صوفی صاحب تھے، بڑے دیندار تھے، اللہ والے تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، اور جنت المعلا میں ہوئی، اور جنت المعلا مکہ مکرمہ کا مقدس ترین قبرستان ہے، وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان کی قبر کھولی گئی، اس لیے کہ قبرستان چھوٹا ہے اور تدفین کا سلسلہ اسی وقت سے آج تک جاری ہے، تو جو قبریں ذرا پرانی ہو جاتی ہیں ان کو کھول کر کے، صاف کر کے، ہڈیاں جمع کر کے دوسری لاش اس کے اندر دفن کر دی جاتی ہیں۔ تو ان کی جب قبر کھولی گئی تو بجائے ان کی لاش کے ایک نوجوان لڑکی کی لاش ان کی قبر کے اندر ملی، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ کسی نے پہچانا کہ وہ لڑکی یہاں کی نہیں، وہ تو فرانس کی ہے یا انگلینڈ کی ہے، حیرت تھی. تو گھر والی سے پوچھا گیا، صوفی جی کے گھر والی سے لوگوں نے پوچھا کہ ان کی جب قبر کھولی گئی تو بجائے صوفی جی کی لاش کے، لاش اس کے اندر ایک انگریز لڑکی کی ملی ہے، یہ کیا بات ہے؟ کوئی بات بتاؤ. ان کی اہلیہ نے کہا کہ میرے شوہر صوفی جی بڑے نیک تھے، نماز کے بڑے پابند تھے، تلاوت کرتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ایک بات تھی جو ہمیں بھی کھٹکتی تھی، جو ان کی زبان سے ادا ہوا کرتی تھی، وہ یہ کہ جب انہیں غسل کی حاجت ہوتی تھی ہمارے ساتھ ہوتے، غسل فرض ہو جاتا ہے اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے، اور اسے چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کر لے. جب تک وہ غسل نہیں کرتا ہے زمین اس پہ لعنت کرتی ہے. ایسا نہیں کہ پڑے ہوئے ہوں اسی طرح سے، پوری رات گزر گئی، دن گزر گیا، اپنے کام میں مشغول ہے، نہیں. چاہے ٹھنڈک ہو یا گرمی ہو، انتظام آپ کو کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا، اور غسل بھی ایسے کرنا ہے کہ ایک رواں بھی خشک نہ رہنے پائے اور حلق تک پانی پہنچ جائے، ناک کے بانسے تک پانی داخل ہو جائے، اور پورے جسم پہ تین دفعہ اس طرح پانی بہائیں کہ کوئی رواں خشک نہ رہ جائے، تب آپ کا غسل صحیح ہوتا ہے. یوں صرف پانی ڈال لینا کافی نہیں ہے، یا کپڑا بھگو کر کے جسم کو پوچھ لینا کافی نہیں ہے. تو یہ ہے غسل جنابت جس کو کہا جاتا ہے. تو جب وہ جنبی ہوتے، جو غسل جنابت ان کے اوپر فرض ہوتا، تو وہ کہتے عیسائیوں کا مذہب اچھا ہے، اس میں غسل جنابت نہیں ہے. عیسائیوں کا مذہب اچھا ہے، اس میں غسل جنابت نہیں ہے. اس کے بعد لوگوں کو حیرت ہوئی، اور وہ شخص جس نے پہچانا تھا اس لڑکی کو، وہ جب وہاں گیا اس کے وطن اور اس نے بتایا کہ ایسا ایسا دیکھا گیا ہے، تو اس لڑکی کے سرپرستوں نے کہا کہ یہ کہتی تھی کہ اسلام مذہب بڑا اچھا ہے، اس میں عبادات کا اور دیگر طریقے اور عورتوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہے، تو وہ بار بار اسلام مذہب بہت اچھا ہے. وہ اندر سے وہ مسلمان تھی اور مذہب اسلام کو ترجیح دیتی تھی. اس کی قبر جب کھولی گئی تو صوفی جی کی لاش وہاں تھی، اور اس بچی کی لاش جنت المعلیٰ میں تھی. تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے ترجیح کا، لہذا یہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زبان سے خدا نخواستہ کوئی ایسا لفظ نہ نکلنے پائے کہ جس کی وجہ سے ہم دیگر مذاہب کے کسی چیز کو ترجیح دے رہے ہوں اسلام کے مقابلے میں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، کسی علاقے کا نہیں ہے، کسی کمیونٹی کا نہیں ہے، کسی جماعت کا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا کسی جماعت سے ہو، ایسی جماعت جو تمہاری شناخت کو مٹا دینا چاہتی ہو، تمہارے کردار کو داغدار بنانا چاہتی ہو، تمہارے تعلق سے وہ منفی رویہ اختیار کر رہی ہو، تمہاری نسل خطرے میں ہو، تمہاری اولادیں خطرے میں ہوں، تو تمہیں چوکنا رہنا چاہیے، وہ انتظامات کرنے چاہیے جو اس کا جواب بن سکیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، تو جمے رہو اپنی شناخت پر، اپنی تمام چیزوں پر جائم رہو، قائم رہو. ایک ایک چیز پہ ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو کریں گے، ہم اذان بھی نہیں چھوڑیں گے اور نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، جماعت بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر کوئی کہے کہ جماعت سے نہیں، اپنے گھر میں پڑھ لیجئے، مسجد میں آنا کوئی ضروری ہے؟ ہاں بھائی ضروری ہے، اس لیے کہ گھر میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ایک ہی ثواب ملے گا، اور اگر ہم آ کر کے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 25 گنا اور 27 گنا اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور جس درجے یہ جماعت بڑھتی چلی جائے گی، ید اللہ علی الجماع کا جس درجے جو ہے اس پر گویا کہ ارتباط ہوگا اور اس چیز ثابت ہوگی، ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اگر ہم نے مسجد نبوی میں جا کر کے نماز پڑھی تو وہاں اور جماعت بڑھ جاتی ہے، تو 50,000 گنا دس ہزار سے لے کے پچاس تک کی بات ہے، تو پچاس ہزار گنا ثواب مل جائے، دس ہزار گنا ثواب مل جائے، اور وہاں سے اگر ہم حرم آ گئے، حرم مکی آ گئے، تو وہاں اور بڑی جماعت، تو وہاں ایک لاکھ کا ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ ثواب جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کو ہمارے حق میں پسند فرمایا ہے، لہذا عبادات کے سارے نظام میں اجتماعیت کو آپ دیکھیں گے، نماز میں بھی اجتماعیت ہے، روزے میں بھی اجتماعیت ہے، ہم رمضان المبارک کے مہینے ہی میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ روزہ فرض اسی مہینے میں ہوتا ہے، اور سحری سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک ہے۔ لہذا چاہے دیہات کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو یا جس بھی جس درجے کا اس کا تعلق ہو، علاقے سے، زبان سے، نسل سے، رنگ سے، آہنگ سے، اس میں اجتماعیت ہے کہ جہاں یہ چیز ہوگی وہیں روزہ ہوگا۔ تو اجتماعیت روزے میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی اجتماعیت ہے کہ جب تک سال نہ پورا ہو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہذا ہر فرد زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو اپنے سال کا حساب لگا کر کے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اپنے ایک ایک سرمایہ کا حساب کر کے دے گا۔ اسی طرح حج میں دیکھیے کہ حج زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے لیکن اجتماعی طور پہ ہے، ایسا نہیں کہ عرفات کے میدان میں وقوف کے لیے کوئی 9 تاریخ کو جائے اور کوئی 10 کو چلا جائے، کوئی 8 ہی کو ہو کر کے آ جائے، کوئی 7 ہی کو حاضر ہو کے آ جائے، نہیں، 9 تاریخ کو جانا ہے آپ کو۔ اگر 9 تاریخ میں آپ نہیں گئے، دن اور رات کے کسی حصے میں نہیں پہنچے، تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ لہذا 30 لاکھ، 50 لاکھ، جتنی بھی تعداد ہو، اس وادی کے اندر قدم رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ اجتماعیت کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے بندے ہمارے حکم کو اجتماعی طور پہ کس طرح ادا کرتے ہیں۔ دنیا، شیطان، ابلیس، یہ اسی اجتماعیت کو ہمیشہ پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور اس اجتماعیت کو جہاں انہوں نے بھنگ کیا ہے، اس پر ڈاکے ڈالے ہیں، اس کو توڑا ہے، وہیں مسلمانوں کو زوال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خواہ اندلس کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے، یا ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت کے زوال کو آپ دیکھیے، یا اور جس ملک کے اندر آج آپ دیکھ رہے ہیں جو انتشار ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہوا ہے، وہ سب اسی اجتماعیت کے ٹوٹنے کی بنیاد پہ ہوتا رہا ہے۔ ہم نے دوسروں کی زندگی کو، دوسروں کی ترجیحات کو، دوسروں کی محبتوں کو ہم نے دیا۔ صدام حسین نے 9 سال تک ایران کے خلاف لڑائی لڑی، کس کے کہنے سے؟ جس کے کہنے سے لڑی وہی اس کے لیے پھانسی کا سبب بنا، اسی نے اس کو پھانسی پہ لٹکا، اور ٹھیک عید کے دن، جو ہماری خوشی کا دن ہے، ہماری خوشی کا دن ہے، سارے غم بھول جاتے ہیں، سارے اختلافات سال ہو جاتے ہیں، ساری دوریاں قرب میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس وقت اس اللہ کے بندے کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ چڑھانے والا کون؟ جو اس کی ناک کا بال تھا، جس کے کہنے سے جو ہے اس نے کویت پر بھی حملہ کیا، ایران کے خلاف بھی جو ہے غنیم بن کر کے آیا، لیکن ہوا یہ۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی محبت میں جو بھی ہم عمل کریں گے اور جس کی طرف بھی جائیں گے، اس میں ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، ہمارے لیے زوال ہی زوال ہے، ہمارے لیے ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کے حکم کو یاد کرتے رہو، اللہ کی رضا جوئی میں تم جو ہے لگے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ لہذا اجتماعی زندگی اللہ کو محبوب ہے، تو اس اجتماعیت کو تفرق میں کبھی تبدیل نہ ہونے دو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے حق کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، کسی کی حق تلفی کرنے کا کبھی حکم نہیں دیتا ہے، معاشرے کو کبھی گرانے اور اس کے سقوط و زوال کی بات نہیں کرتا ہے۔ اللہ معاشرے کو، سماج کو اٹھاتا ہے، اور بندوں میں باہم دوریاں کو قرب میں تبدیل کرتا ہے، نفرتوں کا کو ختم کرتا ہے، محبتوں کو اللہ بڑھاتا ہے۔ لہذا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو اوس و خزرج میں جو صدیوں سے لڑائیاں چل رہی تھیں آپس میں, دس تو غریباں تھے اور فائدہ کون اٹھا رہے تھے؟ یہود فائدہ اٹھا رہے تھے. قینقاع اسلحہ ساز تھے, اسلحے بناتے تھے. ان کے اسلحے کا فروخت ہونا اس بات پر منحصر تھا کہ اوس و خزرج ٹکرائیں, لڑیں, تاکہ ان کی تلواریں بکیں, ان کے نیزے بکیں, ان کے بھالیں بکیں. یہ اس وقت بھی یہی چیز تھی اور آج بھی یہی چیز ہے, آج بھی یہی چیز ہے. اوس و خزرج کا جو کردار تھا جاہلیت کے زمانے میں, آج مسلمانوں کی صفوں میں مسلم ممالک کے اندر بھی یہی چیز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور کون اسلحہ بیچ رہا ہے, کس سے اسلحے لیے جا رہے ہیں؟ وہی اوس و خزرج کے مقابل جو لوگ تھے, جو چودھری بنے ہوئے تھے, وہ چاہے بنو قریظہ ہوں یا بنو نذیر ہوں یا بنو قینقاع ہوں, وہی تھے. انہیں کیا ساری چیزیں بنتی تھی, خریدار یہ تھے. ہمیشہ ان کے جو ہے قلاش مقروض رہتے تھے اور ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے رہتے تھے. اگر ایک جو ہے یہودی گزر جاتا تھا ان کے گھروں کے سامنے سے, تو سب اپنی چارپائی چھوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے, ہاتھ جوڑے ہوئے رہتے تھے. آج یہی صورتحال ہماری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ اسی اجتماعیت کے نہ ہونے کی بنیاد پہ, اسی تفرق کی بنیاد پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولا تختلفو نہیں کہا, بلکہ ولا تفرقو کہا ہے. تفرق اللہ کو پسند نہیں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اللہ رب العزت نے فرمایا جنہوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر لیا, الگ الگ کر لیا, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تفرق اللہ کو پسند نہیں ہے. ولا تفرقوا واطیعوا اللہ ورسولہ, تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات. ان یہودیوں پر غالب ہوئے کب اوس و خزرج؟ جب باہم مل گئے, شیر و شکر بن گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج کو یہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو, اب تم جب کوئی یہودی کو دیکھو آتے ہوئے, کسی یہودی کو دیکھو آتے ہوئے, تو تم بیچ سے چلو, اس کو کنارے کر دو. فٹ پاتھ پہ وہ چلے, تم مت چلو. آج تک تم فٹ پاتھ پہ چلتے رہو تو فٹ پاتھ بن کر کے رہے ہو, لیکن اب تم بیچ راستے سے چلو, شاہراہ سے چلو, وہ ادھر چلے. یہ اشتمنا پیدا کرنے, ہمت و ساہس پیدا کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس لیے کہ کوئی قوم اس وقت تک ابھر نہیں سکتی ہے, کوئی قوم اپنی چیزوں کو غالب طور پہ پیش نہیں کر سکتی ہے, اپنے وزن کو بڑھا نہیں سکتی ہے, اپنے کردار کے سانچے کو سامنے نہیں پیش کر سکتی ہے, جب تک اس کے اندر ساہس اور ہمت نہ پیدا ہو جائے. بزدل قوم کبھی کچھ نہیں کر سکتی, کبھی کچھ نہیں کر سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات. اللہ کے رسول کا اسوہ یہ ہے, لہذا اپنی کمیونٹی کے اندر ہمیں اتحاد اور وحدت اور حسن انسجام و یگانگت کی وہ فضا پیدا کرنی چاہیے, جس سے ہمارا وزن بڑھے اور اس اتحاد کی جوت دور دور تک پہنچتا ہے, اور اس کی بھینی بھینی خوشبو اور اس کی مٹھاس ہمارے معاشرے اور سماج کی فضا میں رس گھولتی ہوئی نظر آئے. یہ جب تک ہم نہیں کریں گے لوگوں, اگر ہم صرف شتر مرغ کی طرح سے اپنے غریبان میں دیکھتے رہیں, اپنے مفاد کو, اپنی منفعت کو, اپنی صلاحیت کو اسی تناظر میں ہم استعمال کرتے رہے, تو ہم کاٹ پیٹ کے ختم کر دیے جائیں, ہم الگ الگ بانٹ دیے جائیں گے, ہماری قوت ٹوٹتی چلی جائے گی. لہذا کبھی کوئی بات ایسی آئے جو نزاع کی ہو, تو اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ ولا تنازعوا, تنازعوا, نظامت پیدا کرو, نظامت پیدا کرو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ حیدرآباد کے ایک بڑے عالم تھے مولانا عاقل حسامی صاحب, انہوں نے ایک تقریر کے اندر ایک واقعہ بیان کیا. واقعہ یہ, انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے کیکڑے بھیجے گئے امریکہ, اور ایک فرد کو ساتھ بھیجا گیا تاکہ ڈرم سے کوئی کیکڑا نکلنے نہ پائے, سارے کیکڑے ہو جائے. جس کمپنی نے منگایا تھا, اس کمپنی نے جب اس کو جائزہ لیا تو ایک ڈرم کا منہ کھل گیا تھا. اس نے کہا یہ ڈرم ہم نہیں لیں گے, اس میں کیکڑے کم ہوں گے. مولانا عاقل حسامی نے کہا کہ اس لے جانے والے دینے والے نے کہا حضور یہ ہندوستانی کیکڑے ہیں, جب کوئی کیکڑا ڈرم سے نکلنا چاہتا ہے تو دو چار کیکڑے مل کے اس کی ٹانگ گھسیٹ دیتے ہیں, تو کہاں جا رہا ہے, اسی میں پڑا رہا ہے, اسی میں پڑا رہا ہے. یہ مزاج ہے ہمارے ہندوستانیوں کا. لہذا ہم اس کو اپنے مدارس میں، اپنے کالجز میں، اپنے اسکولوں میں، اپنی مساجد میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنی جمعیت میں بار بار اس کو جو ہے ہم کیا کرتے رہے، آزماتے رہتے ہیں، ٹانگ گھسیٹتے رہتے ہیں، ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری جو حیثیت ہے مجروح ہوتی رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اگر تم انزا کرو گے فَتَفْشَلُوا، تو بے ہمت ہو جاؤ گے. ہمت کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہمت اگر ہے تو ایک بچہ کھڑا ہو جاتا ہے تو شیر بھاگ سکتا ہے، لیکن ہمت اگر نہیں ہے تو بڑا سے بڑا ہاتھی بھی جو ہے ڈھیر ہو جاتا ہے اور شیر کا چھوٹا بچہ اس کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. تو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، لہذا ڈٹے رہو، ڈٹے رہو، ڈٹے رہو. وَاصْبِرُوا، وَاصْبِرُوا، اور یاد رکھو تم ڈٹو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ڈٹا رہے گا. یہ سوچیے، تم ڈٹو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ڈٹا رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ صرف کہہ رہا ہے تم ڈٹ جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ ڈٹنے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی شناخت کو، اپنے نبی پاک کے اسوے کو، آپ کی رسالت کے تمام تر مزدہ اور بشارتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم اگر ڈٹتے ہیں تو اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہوگی. ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں اور یہ کردار ادا کرنے کے اس دیار غیر میں اللہ نے ہمیں دین کے حوالے سے بھیجا ہے، اس دین کو سامنے رکھیے. دنیا تو مل کر کے رہے گی، اس لیے کہ دین کے نفاذ کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کے فروغ کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا کیا ہے. دنیا کے فروغ کے لیے دین کو ہمیں نہیں دیا ہے. لہذا یہ پیش نظر آپ کے رہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر جگہ کامیابی اور سرفرازی اور سرخروئی اور نیک نامی سے نوازے گا. اور اگر اس سے آپ نے پہلو تہی کی تو یاد رکھیے جو قوموں کا حشر ہوا ہے اس سے آپ دور نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.